الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة النحل کا ہم آٹھواں رکوع شروع کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ جب بندوں کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. ساتھ یہ عذاب کی رئی سنائی گئی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی. فرمایا کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لے لوگوں کی ان کی ظلم کی وجہ سے, مراد فوراً ہی, ما ترک علیہا من دابا, تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا اللہ نہ چھوڑے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک کے لیے. اور یہ ڈھیل دیا جانا اللہ کی رحمت ہے. انسان کو بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. متعین وقت آئے گا اور فیصلے کی وہ گھڑی ہوگی اور مہلت ختم ہو جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. بیٹیاں ان کو ناپسند اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے تھے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے. یہ من چاہیے ان کی منمانیت تھی کہ اگر دنیا میں کچھ مل گیا تو اللہ آگے بھی نواز دے گا. یہ مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ الکہف کے رکوع نمبر 5 میں, کہ یہ ایک خرابی رہی ہے انسانیت میں کہ اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے یہاں مجھے عطا کر دیا اور پھر وہ بے پرواہ ہو کے نافرمانیاں کرتا ہے, تو یہ سوچ لیتا اور سمجھاتا بھی ہے لوگوں کو کہ دیکھو اگر میں برا ہوتا تو اللہ مجھے تھوڑی دیتا اتنا کچھ. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَتَلْسِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون, لازم یہ بات ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے. دیکھیں وہ جہنم میں آگے پیش رو ہوں گے, جو ان کے بڑے بڑے قائدین وہ سب سے آگے ہوں گے اور پچھلے نافرمانوں کو ساتھ لے کر اپنے جہنم میں جا رہے ہوں گے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک, اللہ کی قسم یقینا ہم نے بھیجے تھے ان سے پہلے امتوں کی طرف رسول. فزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے کہ خوب اچھے جا رہے ہو. فهو وليهم اليوم, بس وہ آج وہ ان کا دوست ہے. ولهم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ اسے لوگوں پر واضح فرما دیں. آپ پر نازل کرنے کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے تاکہ آپ وضاحت فرما دیں اس کی. یہی حجت حدیث کی دلیل بھی ہے اور اس کی تفصیل آ چکی سورہ نحل ہی میں آیت نمبر 44 کی روشنی میں. تو فرمایا کہ بابا انزلنا علیک کتاب الا لتبین لهم, اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے واضح فرما دیں. الذی اختلفوا فیہ, جس میں کہ انہوں نے اختلاف کیا. وہدا و رحمت لقوم یؤمنون, اور وہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. واللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا یعنی بارش برسائی. فاحیا به الارض بعد موتها, اس سے اس زمین کو موت کے بعد زندہ فرما دیا. ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون, دیکھیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں. جو اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے, وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں دوبارہ زندہ کر دے. بیج زمین میں مردہ ہوتا ہے, اللہ بارش برسا کے اسے زندگی دے دیتا ہے. تم بھی قبروں میں ہو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, سورہ انفطار آیت نمبر 5, جب قبریں کھول دی جائیں گی بالکل اسی طریقے سے. ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون, جسے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں, جو دل کے کان سے سنتے ہیں اور حق قبول کرنے کی تڑپ اور طلب رکھتے ہیں. اس کے بعد نواں رکوع بڑا اہم ہے, جس میں پھر اس سورہ نحل کا وہ موضوع اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا جامع بیان, بڑی عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اس رکوع میں آ رہا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہم, ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے بطن ان کے پیٹ میں ہے. من بین صرف ودم, جو کہ ان کے گوبر اور خون کے درمیان ہے. لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی. ایک ایک دودھ دینے والا جانور اپنی جگہ پوری پوری ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرآن کریم اس کو بندوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے. نوٹ فرمائیے دو باتیں یہاں پر. ایک تو قرآن نے یہاں پہ سرکولیشن آف بلڈ کی طرف اشارہ بھی کیا، ان کے گوبر اور خون کے درمیان میں سے پلاتے ہیں. سرکولیشن آف بلڈ، اس کا جو پروسیس ہے، ابن نفیس ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا، اس نے قرآن کے نزول کے تقریباً 400 برس کے بعد بیان کیا. پھر ولیم ہاروی یورپ میں سائنٹسٹ تھا، اس نے 1000 برس کے بعد بیان کیا، جس کی طرف اشارہ قرآن کریم نے 1400 برس پہلے کیا. پھر یہ دودھ جو بنتا ہے میملز کے اندر، دودھ دینے والے جانوروں میں، اس کے پروسیس کو ایک سائنٹسٹ نے قرآن کے نزول کے 1300 برس جا کے بعد بیان کیا، جس کی طرف یہ اشارہ قرآن کریم کر رہا ہے. اور انتہائی ٹیکنیکل یہ پروسیس ہے. وہ میملز کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں، غذا کھاتے ہیں، اسی سے ان کا گوبر بھی بنتا ہے، ویسٹ یورین بھی ہے، اسی سے ان کی خون کی ضرورت، جسم کی توانائی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اس کے درمیان درمیان سے اللہ تعالیٰ پینے کا بالکل صاف شفاف دودھ عطا کر رہا ہے. ان کے انٹسٹائنز کے اندر، یعنی آنتوں میں، جس مقام پر یہ ویسٹ جمع ہوتا ہے وہیں پر ایک کیمیکل ایکسٹریکشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے. وہ اجزاء جس سے کہ دودھ بنتا ہے، انتہائی ڈیلیکیٹ اور انتہائی حساس پروسیس کے ذریعے سے وہ میموری گلینڈز کی طرف جاتے ہیں. وہ غدود کے جن کے ذریعے سے آگے دودھ بننے کا عمل بنتا ہے، اور ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف ان جانوروں کا خون ہے، کہ کہیں یورین پاس ہو رہا ہے، اور ان جانوروں کے اپنے بچوں کی غذا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اللہ اسی کے درمیان سے بندوں کو پینے کا صاف شفاف دودھ عطا کر رہا ہے. یہ ایک ایک بکری، یہ ایک ایک گائے، یہ ایک ایک بھینس اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی. وہ معجزات مانگتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو، اس ایک ایک جانور جو ہے میں اس کر چکا انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے اپنی جگہ پہ. تو جہاں یہ اللہ کی معرفت کی نشانی، وہاں قرآن کریم کی اس معنی میری صداقت کی دلیل کہ ہر دور میں جو لینگویج ہوگی، جس لیول پر انسان سوچ رہا ہوگا، قرآن اس کے چیلنج کو میٹ کرتا ہے. اسی لیے وہ ہر دور کے انسان کو چیلنج پیش کرتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر شکل تو آگے دکھا دو، سم اور لائک سورہ آف قرآن، قرآن کی کسی سورت جیسی قریب قریب کوئی کہلا کے دکھا دو، نہیں لا کے دے سکتے. بہرحال ایک طرف یہ قرآن کی صداقت کی دلیل، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اس سے شراب بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو. یہ شراب کی شناعت اور برائی کی طرف اشارہ ابتدائی طور پر مکی صورت میں ہے. تفصیلات ہم نے پڑھی البقرہ، سورہ نساء اور سورۃ المائدہ میں تدریجاً احکامات شراب کی حرمت کے، لیکن مکی صورت میں شراب کی شناعت اور برائی کی طرف اشارہ. کیسے؟ ان پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرا، تم شراب کشی کرتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق بھی تلاش کرتے ہو. تو گویا کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. پھر اگلی آیت، بلکہ آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69، شہد کی مکھی کا ذکر، نحل، اسی کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب یہ وحی جو کہ الہام کے معنی میں، سجھا دینا، سمجھا دینا. تمہارے رب نے سجھا دیا شہد کی مکھی کو، اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا لے، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں بھی، اور اس جگہ جہاں وہ بیلوں کو چڑھاتے ہیں، چھتریوں پر. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر کھا ہر قسم کے پھل میں سے. فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ان کے بٹن سے، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی کہ شہد. مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اس کے کلرز، اس کے رنگ مختلف ہیں. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جیسے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں. یا دو باتیں، ایک تو شہد کی مکھی، اس کا پروسیس، پر نمبر دو شہد کا اپنا معاملہ شفا کے اعتبار سے. یہ آیت مبارکہ بھی قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. 1970s میں بون فش یہ سائنٹسٹ تھا, اس نے نوبل پرائز حاصل کیا شہد کی مکھی کے پروسیس کو بیان کرنے پر. قرآن کریم اس کی طرف 1400 برس پر اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو وحی کیا, الہام کیا, اس کے سسٹم کو اگر سمجھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ شہد کی مکھی, اس کا جو واقعتاً اوریجنل چھتہ ہوتا ہے اس میں 20,000 کے قریب خانے ہوتے ہیں, اور ہر ہر خانے کو اگر میجر کیا جائے تو شاید ہی کوئی ڈفرنس انسان نکال سکے گا. پھر ان خانوں کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, مکھی ہی, اس کا ذکر آگے کروں گا میں, مادہ وہ کام کرتی ہے, نر نہیں. تو وہ مکھی پورا اس کا پروسیس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باقاعدہ کام کرنے والی مکھیاں ڈفرینٹ ہیں, اور پریگنٹ ہو جانے والی منڈل فری ان کی بچوں کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. شہد بنانے کے پروسیس کا جو عمل ہے وہ کسی خاص مقام پر ہوتا ہے, اسٹور کرنے کا مقام وہ الگ ہوا کرتا ہے. مکھیاں رس لے کر آ رہی ہیں, کچھ چیکنگ کا نظام بھی ہے, کوئی گندگی لے کر آ گئی مکھی تو اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا پروسیس. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ وہ ربو کا الا النحل, تمہارے رب نے الہام کیا ہے, تمہارے رب نے سجایا ہے. ان تقریب من الجبال بیوتا, مزید یہ نوٹ کیجئے, اسی سائنٹسٹ نے وان فش نے ثابت کی یہ بات 1970s میں کہ صاحب یہ جو عمل ہے پروسیس ہے شہد بنانے کا یہ مکھی کرتی ہے. ہم اپنی لینگویج میں کہیں گے مکھا نہیں کرتا, انگریزی میں کہیں گے فیمیل بھی وہ یہ کام سر انجام دیتی, میل نہیں. قرآن کے الفاظ کو غور کیجئے, دیکھیے ان تقریبی یہ مؤنث کا صیغہ ہے عربی کے اعتبار سے. پھر آگے چلیے ثم کلی, یہ کلی مؤنث کا صیغہ عربی میں. پھر کل سماوات فسنو کی, یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. یہ تمام چیزیں مؤنث کے لیے استعمال ہوئے, گویا کو قرآن اشارہ کر رہا ہے 1400 برس پہلے یہ پروسیس جو ہے شہد بنانے کا جو عمل ہے یہ جو مادہ ہے جو فیمیل بھی ہے وہ سر انجام دیتی ہے, میل انجام نہیں دیتا. تو یہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے 1400 برس پہلے. اور یہ پورا پروسیس شہد بنائے جانے کا یہ بہت بڑی معرفت کی دلیل. اللہ کہا جاتا ہے کہ 1 کلو خالص شہد, جانی نہیں, 1 کلو خالص شہد کی تکمیل کے لیے بنانے کے اعتبار سے 40 لاکھ پھولوں کے رس کی ضرورت ہوتی خالص 1 کلو شہد کے. اور پھر یہی شہد کی مکھیاں باقاعدہ پروسیس ہے, ایک شہد کی مکھی گئی اس کو معلوم فلاں جگہ پہ پھل موجود ہے, پودے موجود ہیں اور پھول موجود ہیں, وہ اپنے چھتے میں آگے خاص رقص کرتی ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو مل گیا کوئی ایسا مقام کہ جہاں سے رقص مل سکتا ہے. اور پورا کمیونیکیشن کا پروسیس ہے, پھر وہ بقیہ مکھیاں وہاں جا کے اس پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں اور اللہ کی شہد کو وہ بناتی ہے. اس میں نشانیاں ہیں, ان نقی دار کے لایت قوم یہ تفکر, اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے غور و فکر سے کام لیتے ہیں. مزید شہد کے متعلق قرآن اس کو کہا شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نمی کو جذب کر لیتا ہے, سڑتا نہیں. کسی شہد کو سیو کرنا ہو, کھانے پینے کی سیو کرنا ہو, محفوظ رکھنا ہو, شہد میں رکھ دیا جائے تو کئی عرصے تک وہ برقرار رہے گا, صحیح سالم رہے گا. اسی طرح ماڈرن سائنس نے بتایا کہ شہد کے ایک قطرے میں ہر ہر وائٹامن موجود ہوتا ہے. فی ہی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, یقین اس میں نشانی ان لوگوں کے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہ ہے نعمتوں کا بڑا جامع بیان جو اس صورت میں آ رہا ہے. ایک ایک یہ نشانی اللہ کی معرفت کے خزانے ہمارے سامنے کھلتی. اللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم یرد الی ارذل العمر, اور تمہیں سے بعض کو ناکار عمر کی طرف پہنچا دیتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ کچھ علم کے بعد ہی وہ بے علم ہو جائے, اس کی نیبودی ختم ہو جائے, اس کا علم ختم ہو جائے, اس اعتبار سے کہ اب ذہن کام نہ کرے, ایکسپیرینس تجربہ تھا لیکن وہ اب ساتھ نہ دے, آزا ساتھ نہیں دے رہے, ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے رہے, یادداشت ساتھ نہیں دے رہی, یہ ناکار عمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. آپ کی جو دعائیں ہمیں نماز کے اوقات میں نماز کے بعد ملتی ہیں, اس میری ہے, باعوذ بک من ارذل العمر, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس ناکارہ عمر سے. یہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ تم کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہو, جب چاہے وہ تمہیں ناکارہ عمر کی طرف لوٹا سکتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ کچھ علم کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے. ان اللہ علیم القدیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد 10 رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں شرک کی نفی بھی آئے گی, اور سچن کرسچن کے انداز میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے واقعات کی صورت میں یا مثالوں کی صورت میں سامنے رکھی ہیں. فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تم نے سے باز کو باز پر رزق میں. فمن الذین فضلوا بغادر رزقهم, بس جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں. علی ما ملکت ایمانہم, انہیں کہ جو ان کے ہاتھ کے غلام ہیں, مراد ہے کہ جو ان کی ملکیت میں ہیں ان کے غلام, تو یہ ان کو لوٹانے والے نہیں ہیں. فہم فیہ سواء, کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. افا بنعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے, اللہ نے شخص کو نوازا, مال اور دولت اور جائیداد عطا فرمائی, ایک اس کا غلام, کیا یہ جو مالک ہے جائیداد کا, مال و اسباب کا, یہ کبھی پسند کرے گا کہ اس میں سے کچھ یا اکثر اپنے غلام کو لوٹا دے اور برابر ہو جائے دونوں؟ کیا یہ مالک کبھی پسند کرے گا؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکے کہ اللہ جو علی کل شیء قدیر, جو مالک حقیقی ہے, وہ یہ پسند کر لے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی کسی کو مالک بنا لے؟ وہ کیسے پسند کر سکتے اس بات کو؟ افب نعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے؟ اس میں ایک ضمنی نقطہ اور نوٹ کیجئے, یہی سے سوشلسٹ قسم کے لوگوں نے یہ تصور نکالا کہ صاحب, یا وہ لوگ جو نیچرلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر رکھا کسی کو نیچے رکھا تو ہم بھی ایسا کیے رہتے ہیں, کہیں برابر کر دیں. اس کی وجہ, اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے قرآن کی ایک آیت کو لے لینا اور اپنی منمانی تفسیر بنانا قطعاً اس کی اجازت نہیں. جہاں تک اللہ کی دنیا میں دین کا معاملہ ہے, قرآن بار بار کہتا ہے سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16, اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے لے کر آزماتا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے بطور امتحان کو کسی کو زیادہ کسی کو کم دی ہیں. انسان بھی نہ کر لے کہ کبھی سوشلزم کی طرح سب لوگوں کو بالکل برابر کرنے والی بات آ جائے اور سب کو برابر برابر دے کر جو ہے وہ ایک آزاد کمپٹیشن کو مارکیٹ سے ختم کر دیا جائے, اس کی زیادہ قطعاً نہیں. فمن الذین فضلوا بغادر رزقهم, تو جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں, انہیں علی ما ملکت ایمانہم, کہ جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں, مراد ہے کہ جو ان کے غلام ہیں ان کو لوٹانے والے نہیں ہیں. فہم فیہ سواء, کہ وہ اس سے برابر ہو جائیں. افا بنعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس کے بعد مزید اللہ کی نعمتوں کا بیان, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا کیے بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں. یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا. افبالباطل یؤمنون, تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون, اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ویعبدون من دون اللہ, اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا, کہ جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے رزق آسمان و زمین میں سے کچھ بھی. ولا یستطیعون, اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال, تو اللہ پر مثالیں تسبہ نہ کرو, اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. خود قرآن میں کہتا ہے سورہ الشورہ کی آیت نمبر 11 میں, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. جس لمحے ہم نے اللہ کی مثال دینے کی کوشش کرنے کی کوشش کی, فکر ہو جائے گا. کیوں؟ انسان مثال کس شے کی دے گا؟ جو اس کے اپنے مشاہدے میں ہے. تو اپنے مشاہدے میں آنے والی شے وہ مخلوق. اگر کسی لمحے بھی ایسی مثال دینے کی کوشش کی بھی کوشش کی گئی تو صرف ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا سورہ شورہ کی آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. تو فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم, جیسے اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. اب ایک اور سرچنگ کوئسچن کے انداز میں ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک مملوک غلام کی جو کسی کے تحت ہے. لا یقدر علی شیء, کسی شے کو اختیار ہی نہیں رکھتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور وہ کہ جسے ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا. فہو ینفق منہ سرا و جہرا, تو وہ اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے. ہل یسبون, کئی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ ایک غلام ہے جس کو کوئی اختیار نہیں, اور ایک شخص آزاد ہے جس طرح چاہے خرچ کرے. یہ مثال اللہ کی ہے. اللہ مالک ہے, رازق ہے, کل اختیار رکھنے والا ہے. جس کو چاہے نفع دے, جس کو چاہے نقصان پہنچائے, جس کو چاہے تکلیف میں مبتلا کرے, جس کو چاہے راحت عطا فرمائے. اور بقیہ مخلوقات ہیں جو سب اس کی محتاج ہیں. کہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یفہمون, برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. ایک اور مثال, وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان میں سے ایک گونگا ہے وہ اختیار نہیں رکھتا کسی بھی شے پر، وہو کل علی مولا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بھی ہے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی اسے وہ بھیجے وہ کوئی بھلائی لے کر ہی نہیں آتا، حل یستوی ہوا، تو کیا وہ برابر ہے، اور وہ ومن یامر بالعدل، کہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کئی دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک مالک ہے جس کا غلام ہے جو کہ بالکل گمراہ ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا، جہاں کہیں بھی جائے کوئی ہاتھ پلے اس کے پڑتا نہیں، اور ایک دوسرا جو اختیار رکھتا ہے عدل کا اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، ایسے ہی اللہ کی توحید پر کاربند ایک شخص، اور یہ توحید انسان کو غنی کر دیتی ہے، کیوں؟ اس کو بتایا کہ اللہ میرا مالک ہے، اس سے یقین ہوگا کوئی میرا نقصان کر ہی نہیں سکتا، اگر اللہ ایک اللہ چاہے، جس کو بتایا کہ مالک اللہ ہے اس کو یقین ہوگا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی دینا چاہے، تو وہ آزاد ہو گیا کہ نہیں، اس سے بڑا کوئی آزاد ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی ہو سکتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا کون ہے جو سر بدل کی ٹھوکرے کھا رہا ہے، کبھی اس سے ڈر رہا ہے، کبھی اس سے پریشان، کبھی اس سے امید ہے، کبھی اس سے امید ہے، اور یہ سب کون ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 73، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کچھ لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی کرنا نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کچھ سرچنگ کوشچن کے انداز میں تمثیلیں یا مثالیں، اللہ علیہ کل شیء قدیر، نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، بقیہ ساری مخلوق وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. رکوع نمبر 11، اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جامع انداز میں بیان، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا آنا صرف ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپ جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل اچانک. بخاری شریف کی حدیث ہے، کپڑا فروغ کرنے والا کپڑا فروغ نہیں کر پائے گا قیامت آ جائے گی، اپنے جانور کے لیے حوض درست کرنے والا کے پانی پلائے نہیں کر پائے گا قیامت برپا ہو جائے گی، اپنی اونٹنی کا دودھ دھونے والا اونٹ نہیں دودھ مکمل نہیں دھو پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، کھانے والا لقمہ نہیں لے پائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، آنن فانن چاہے اس نظام کو وہ ختم کر سکتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے. کتنا کمزور ہے انسان، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے وجود سے اپنی غذا لینا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ وہ تو بےچارہ 8-10 مہینے تک تو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر اس نے انعام فرمایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور عقل. یہ افئدہ، اس کا ترجمہ عقل کا بھی کیا گیا ہے، اس لیے اس سن کر اور دیکھ کر انسان جو نالج لیتا ہے، یہ عقل اس کو پروسیس کرتی ہے، پھر ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ لکڑی ہے کہ صاف ہاتھ لگاؤں گی نہیں، دیکھے گی میری آنکھ اور فیصلہ کون کرے گا؟ میرا دماغ، میری عقل. تو افئدہ کا ترجمہ عقل کا بھی کیا گیا، یہ تو ہے سینسز کے معنی میں، اور افئدہ کا ترجمہ دل کا بھی کیا گیا، یہ وحی کے اعتبار، اللہ کی معرفت دل، روح کا مسکن دل. تو سینسز ایکوائرڈ نالج کے اعتبار سے عقل ترجمہ بالکل صحیح ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے، معرفت الہی کے اعتبار سے ترجمہ دل کا بنے گا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے، یا عقل، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وہ نشانی جو ہر انسان روزانہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے، الم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، الا کوئی مسخرات کی جب اس تمام، ان پرندوں کی طرف جو آسمان میں معلق ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ. بہت بڑی اللہ کی معرفت کی دلیل، اس لیے کہ ہوا میں کئی خصوصیات ہیں، کثافت یعنی ڈینسٹی بھی ہے اور وزن یعنی ویٹ بھی ہے، لیکن پرندوں کو اللہ نے خصوصیت دی، ان کے پروں کا پھیلاؤ اور سائز زیادہ ہے اور ویٹ کم ہے، ہوا ان کو بیلنس اللہ کے حکم سے کر لیتی ہے، ہوا نہیں کرتی، ہوا اللہ کے حکم سے بیلنس کر لیتی ہے، ماتا پرستی کیا ہے؟ ہم کھانا کھا لیتے ہیں. روحانیت اور تعلق مع اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ نے ہمیں کھلایا. تو وہ ہوا ان کے پرندوں کے جو پر ہیں سائز سے تو بڑے ہیں لیکن بیٹ بے کم ہے، ہوا تھام لیتی ہے اللہ کے حکم سے. اور اس میں بڑی پیاری ایک مثال ہے جو ہلا دینے والی، یعنی ہماری عقل کو دنگ کر دینے والی. ایک برڈ ہے جس کو مٹن برڈ کہا جاتا ہے، پیسیفک کے علاقے میں پایا جاتا ہے. اس کی جرنی ہے، اس کا ایک سفر ہے تقریباً 6 مہینے کا، 15,000 مائل کا اس کا وہ ہے پورا پروسیس اڑنے کا. 6 مہینے اس کو لگتے ہیں اس پوری جرنی میں، 6 مہینے 15,000 مائل کا سفر، اور وہ اڑتا ہے اور مختلف علاقوں میں جاتا ہے. اور اگر 8 کی فگر بنائیں، 8 کا ہنسہ بنائیں، اس صورت میں وہ اپنی یہ جرنی مکمل کرتا ہے. اور جہاں سے اڑتا ہے میکسیمم 1 ہفتے کے ڈیلے کے ساتھ اسی جگہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ پہنچ جاتا ہے. اب پڑھیے قرآن کی آیت، الم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء، جب السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں وہ معلق ہیں؟ ما یمسکھن الا اللہ، انہیں کون، کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے. تم پتھر اوپر اچھالتے ہو وہ نیچے آ جاتا ہے، یہ گریویٹی کی جو فورس اسی نے تمہیں نیچے رکھا ہوا ہے. تم خود اوپر اچھلو تو نیچے آ جاؤ گے، کیا زور لگانا پڑتا ہے تب جہاز اوپر جاتا ہے؟ ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کیا یہ اللہ کی معرفت کی نشانی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، دیکھیں جس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے. تستخفونھا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، تم انہیں ہلکا پاتے ہو اپنی نقل مکانی کے دن اور اپنے قیام کے دن. یہ آج ہی سے خیمے لگا لیتا انسان کیمپنگ کے لیے یا ادر وائز. ومن افواہھا، اور بھیڑوں کی اون سے. واوبارھا، اور اونٹ کی کھال سے. واشعارھا، اور بکریوں کی کھال سے. اتاتا و متاعا الہین، سامان اور استعمال کی چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ایک مدت مقررہ تک کے لیے. انہی سے تم لباس بھی بنا لیا کرتے ہو، پھر انہی جانوروں کی اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہو دیگر مقاصد کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا کیا اس سے تمہارے سائے بنائے، کہیں درختوں کے، اور اب تمہاری اپنے عمارات کے ہیں اور دیگر شیڈ ہیں. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے بنائی پناہ گاہیں، غار وغیرہ. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. کیونکہ وہاں مکے میں گرمی زیادہ تھی، مشرکین مکہ کو گرمی تیز کرنی پڑتی تھی، تو اس کا ذکر آیا، ورنہ دیگر لباس بھی سردی سے بچاؤ کے لیے بھی وہ اللہ ہی نے عطا فرمائے. وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے بچاؤ کا ذریعہ ہے لڑائی میں، یعنی زرہ بنانے کا فن اللہ نے عطا فرمایا. کذلک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلم ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، جھکا دو اپنے آپ کو اس کے سامنے. یہ جھکانا کیا ہے؟ یہ اللہ نے جانوروں کو بھی اس بات کی صلاحیت دی اور شعور دیا ہے. اب کتا ایک ایسا جانور ہے کہ نام بھی زبان دلانا پسند نہیں ہے، لیکن اس کی کوالٹی دیکھیں، وہ محلے والوں پر چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کا مالک یا کوئی شخص جو اس کو ایک روٹی یا چند گھوٹ پانی کے دے دے، اس کے قدموں میں پیر رکھ کے وہ سو بھی جاتا ہے. محلے والوں پر جیتے گا، لیکن جس نے اسے روٹی پانی دیا اس کے سامنے جھک جائے گا. اللہ بھی سب دے رہا ہے، کیوں؟ کہیں آ رہا لال لکم تشکر، شکر کرو، اور اس شکر کا اظہار کیسے ہوگا؟ جھک جاؤ. یہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے، تمام جہان والوں کا رب ہے. وہی شکر جذبہ اختیار کر لیتا ہے عبادت کا. آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور عبادت کیا ہے؟ جھکا دینا اپنے آپ کو محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے. یہ تو اللہ نے جانوروں کو دے رکھا ہے، وہ جانور اس کا نام لینا ہمیں پسند نہیں، وہ جانور کہ جو بھونکے تو ہمیں کیفیت آتی، وہ جانور کہ جو برتن میں منہ ڈال دے تو فقہ کہتی ہے کہ اس کے دھونے کا طریقہ بھی الگ ہے. عام 3 دفعہ دھو گے تم، اس کے ساتھ 7 دفعہ کا معاملہ ہے جس میں مٹی کا استعمال بھی شامل ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے یہ شے رکھی کہ اپنے مالک کے سامنے وہ قدم میں تو پیروں میں سر دے کے سو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے مسلم ہو جاؤ، اس کے فرمانبردار ہو جاؤ. فإن تولوا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں فإنما عليك البلاغ المبين, تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے ذمہ تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها, وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں. وأكثرهم الكافرون, اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. شکر کے مقابلے میں جب کفر آتا ہے تو اس کے معنی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے مزید نعمت دوں گا, ولئن کفرتم, اور اگر ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے, اس کے لیے دل میں احسان مندی کے جذبات اختیار کرنے, زبان سے شکر ادا کرنے, اور پوری زندگی میں ہمیں اللہ اپنے آپ کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں قیامت کا محاسبہ اور مشرکین کی بے بسی اور ان کے انجام کا ذکر ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے, ثم لا يؤذن للذين كفروا, پھر اجازت نہیں دی جائے گی کفر کرنے والوں کو, ولا هم يستعتبون, اور نہ ان سے عذر قبول کیے جائیں گے. یہ شہید گواہ کون ہوگا؟ جو ہر امت کے رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی اس امت یعنی ہمارے خلاف. خلاف کے متعلق مطلب اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا, اس کے بعد یہ خود ذمہ دار تھے. سورہ النساء آیت نمبر 41 میں اس گواہی کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ چکا ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ, تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا, وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے, قَالُوا, کہیں گے, رَبَّنَا, اے ہمارے رب, هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ, یہ ہمارے شریک ہیں جن ہم تیرے سوا پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تو وہ ان کے شریک ان کی طرف یہ جواب میں قول ڈالیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو. یہاں بت مراد نہیں ہے, بت تو لکڑی کے تھے یا پتھر کے تھے, یہاں مراد کون؟ جن کو جن اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا وہ ان پکارنے والوں کے شرک کی نفی کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارا گیا وہ بھی نفی کریں گے. ان کا مکالمہ ہم کر چکے سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوعوں میں اللہ کے ساتھ جو قیامت کے دن ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت جو ہمیں ملتی ہے بخاری اور دیگر کتابوں میں, اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا, اللہ کے پیغمبروں کو پکارا گیا, اور اب نبوت ختم ہو گئی تو بعد والوں نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا ہے. یہ سب کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف. جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ, ان کا احترام سراخوں پر ہے, انہوں نے توحید کی دعوت دی. یہ بعد والوں نے ان کے نام بھی ڈھنڈورے پیٹے ہیں اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے, اور لوگوں کو ان واسطے وسیلوں کے ذریعے سے برباد کر کے چھوڑ دیا. یہ مذہبی ایکسپلائٹیشن ہے, قرآن اس کے خلاف جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے انبیاء اور پھر اولیاء اللہ جن کو پکارا گیا ہوگا, وہ کہیں گے نہیں, فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, ان کی طرف یہ بات جواب میں کہیں گے, اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک یقیناً تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اب ان کا ذکر آ رہا ہے نافرمانوں کا, اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی کی بات پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جھوٹ گھڑتے تھے. الذين كفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبيل الله, اور اللہ کے راستے سے روکا, زدناهم عذابا فوق العذاب, ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے, بما كانوا يفسدون, کیونکہ وہ فساد کرتے تھے. دور عذاب ان لوگوں کے لیے خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. قرآن زندہ کتاب ہے, سورہ انبیاء آیت نمبر 10, لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون, ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج بھی دھندا ہے. ہم پڑھائے ہیں سورہ التوبہ کی آیت 67 کی روشنی میں, منافقین کا طرز عمل برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. ایسے لوگ جو خود اللہ کے راستے سے تو دور ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں, ان کو دور عذاب دیا جائے گا, بما كانوا يفسدون, اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ ان کے خلاف, وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے. ہر رسول نے گواہی دینی کہ اللہ نے پیغام پہنچا دیا تھا, اور اگلے فیز کیا ہوگا؟ جن کو پہنچایا گیا ان سے کوئسچن ہوگا. سورہ آراف آیت نمبر 7, فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا گیا یعنی لوگوں سے, اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا یعنی رسولوں سے. ہر ایک کو گواہی دینی ہے. اور ہمارا مسئلہ اور خطرناک ہے. اب ہم انسانیت پر گواہ بننے کے لیے کھڑے کر دیے گئے, سورۃ البقرہ آیت 143 پڑھ چکے, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اللہ کے دین کی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے. ہمیں یہ بھی گواہی دینی کہ اللہ ہاں ہم تک پیغام پہنچا اور ہم نے عمل کیا, اور سیکنڈ پلیس اللہ ہم نے انسانیت تک یہ پیغام کو پہنچایا. یہ گواہی ہمیں دینی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, ایڈیشنل لیکن نہیں ہے. یہ کیے بغیر نجات ممکن نہیں. ہم پڑھ چکے سورہ الاعراف رکو نمبر 21, بچائے کون جاتے ہیں؟ جو خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن مجید نازل کیا ہر شے کا اس میں مفصل بیان. اب یہ ہر شے نہیں, ہدایت کے لیے جو ضروری اصولی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام بیان کر دی گئی. وہ ہدا و رحمت و بشرا للمسلمین, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے جو فرما برداری کی روش اختیار کرے. اس کے بعد 13 رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں جو پہلی آیت آیت نمبر 90 بڑی اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے ہمیں دی ہیں. پھر یہ کہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ معاہدے کی اہمیت کا بیان وہ سامنے آئے گا, اور ایک داعی کے لیے اپنی دعوت پر عمل کتنا ضروری ہے کرنا اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا, اور حیات طیبہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں اللہ کیسی زندگی بندے اور بندیوں کو آگاہ فرماتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے. فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, دیکھیں اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, نمبر 2 احسان کا, اور نمبر 3 رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. بڑی 3 بنیادی ہدایات ہمارے دین کی. عدل کیا ہے؟ حقوق اور فرائض میں توازن بیلنس قائم کرنا. احسان کیا ہے؟ معاملات میں فیاضانہ رویہ اختیار کرنا. مزدور نے کام کیا, مزدوری 300 روپے ہے, آپ نے 350 دے دیے, یہ فیاضی کا معاملہ ہے. پھر اسی احسان میں درگزر بھی ہے, کسی نے آپ کا حق مار لیا, آپ نے بدلہ نہیں لیا باوجود اس کے کہ آپ کے پاس طاقت تھی, یہ احسان ہے, معاف کر دیں. اور ایتاء ذی القربى یہ صلہ رحمی ہے, جس کے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ رحم رحمان سے مشتق ہے. صلہ رحمی میں رحم جو ہے یہ رحمان سے بنا ہے. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو اپنے آپ سے جوڑوں گا, جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں صلہ رحمی کی. تو عدل حقوق اور فرائض سے توازن اور بیلنس, احسان فیاضانہ معاملہ اور اب گزر گزر, ایتاء ذی القربى ایتاء صلہ رحمی کا معاملہ رشتے داروں کے ساتھ. سورہ نساء آیت نمبر 1 میں پڑھ چکے, والارحام رحمی رشتوں کا خیال رکھو. 3 باتوں کا حکم اللہ دے رہے ہیں اور 3 ہی باتوں سے منع فرمایا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ منع فرماتا ہے فحشاء سے اور منکر سے اور بغی یعنی زیادتی کے کاموں سے. فحشاء وہ چاہے کہ جس کی برائی بالکل کھلی ہوئی ہو, اور وہ عمل جو انتہائی فحش اور بالکل شرمناک ہو, اس کا برا ہونا بالکل واضح ہو, یہ فحشاء ہے. زنا جیسا کہ منکر وہ کہ جس کو سب لوگ برا جانے. دیکھیں قرآن 2 اصطلاح لاتا ہے معروف اور منکر. معروف عرف سے تعریف سے, جس کی نالج جس کی تعریف انسان کی فطرت میں انبلٹ ہے. ہر انسان ہر سوسائٹی میں اچھی بات کو اچھا سمجھتا ہے, یہ معروف ہے جس کی تعریف حاصل ہے. منکر جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. منکر انکار سے, جھوٹ ایسی ہے کہ فطرت اس کا انکار کرتی ہے. تو والمنکر وہ کہ جس کو تمام لوگ برا جانے, اور تمام مذاہب میں تمام شریعت میں اس کو برا ہی کہا گیا, اور یہ منکر ہے. والبغی بغی زیادتی کو کہتے ہیں, یعنی حد سے تجاوز کر جانا. اللہ کے حقوق پامال کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے, بندوں کے حقوق پامال کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے. تو فحشاء بالکل کھلی شرمناک بات, منکر جس کو طبیعت انکار کرے تمام مذاہب میں جس کو برا کہا گیا, اور بغ زیادتی یا حد سے تجاوز کرنا خواہ اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق. یہ بڑی جامع ہدایات ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمعے کے خطبے میں جاری فرمایا, اور آج بھی اس پر ہماری عمل ہوتا ہے جمعے کے دوسرے خطبے میں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا رشتہ داروں کے ساتھ. وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ کاموں سے یعنی کہ منکرات سے, اور سرکشی یعنی زیادتی کے کاموں سے. یعیدکم, وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم دھیان کرو غور فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو. اس کے بعد وعدے کی اہمیت کا ذکر. واؤف بعہد اللہ اذا عاہدتم, اور جب تم عہد کرو یعنی اللہ کا عہد تو اس کو پورا کرو. اللہ کا عہد عہد الف سورہ اعراف آیت نمبر 72, رب ہونے کا اقرار ہم نے کیا. پھر اللہ نے ہماری جانوں کا سودا کیا سورہ توبہ آیت نمبر 111, تو اس کے رب ہونے کا اقرار اور اس نے جان مال کا سودا کر لیا, یہ سودا ہو چکا, اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری. واؤف بعہد اللہ اذا عاہدتم, اور جو تم عہد کرو یعنی اللہ کا اس کو پورا کرو. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها, اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد مت توڑو, یعنی آپس میں لین دین کے معاملات میں معاہدے کرتے ہو, قسمیں کھاتے ہو, مت توڑو. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, اور یقینا تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا, جب اس کا نام بیچ میں لے آئے قسم کھانے کے لیے تب اس کی حفاظت کرو قسم کی. ان الله يعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اگلی آیت جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے, یعنی جس کی تشریح اور تفسیر میں ایک سے زیادہ آرا بھی ممکن ہے اور مشکل بھی پیش آتی ہے. سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں اصل میں ایفائے عہد سے زور دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ, تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ, دھوکہ دہی کا ذریعہ. ان تکون امت ہی اربا من امہ, کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے پر ناجائز فائدہ اختیار کرتے ہوئے غالب آ جائے. انما یبلوکم اللہ بہ, اللہ تمہاری آزمائی فرماتا یقیناً اس یعنی معاہدے کے ذریعے سے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور وہ قیامت کے دن تم پر لازمًا ظاہر فرما دے گا وہ بات جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اصل میں معاملات بیس کرتے ہیں وعدوں پر. ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت 77 کی روشنی میں کہ تمام ہمارے معاملات انسانی ان کی جڑ اور بنیاد میں معاہدہ موجود ہوتا ہے, خواہ معاہدہ اللہ سے ہو, معاہدہ آپس میں بندوں کی آپس کے ہو, یا معاہدہ بندہ اپنے آپ سے وعدے کی صورت میں کرے, اس کی درستگی بہت ضروری ہے. سورہ نام کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا اوف بالعقود, اپنے وعدے کو پورا کر. بحقی شریف کی حدیث ہے لا دین لمن لا عہد له, اس کا دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. اس سارے معاملات کا انحصار وعدے کی تکمیل پر ہے, اس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ معاہدے جو کرتے ہو, یہ وعدے جو کرتے ہو, اللہ تمہاری اس کے ذریعے سے آزمائش فرماتا ہے. اور نوٹ فرمائیے کہ انسان کے کردار اور سیرت کا صحیح معنوں میں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, جب وہ معاملہ کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ, اور اس معاملے میں بیس کیا ہوتی ہے, یہ معاہدہ. تو دیکھو معاہدے توڑو نہیں, جھوٹے معاہدے نہ کرو, اور اس کے ذریعے سے کسی دوسرے پر ناجائز طریقے پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو, مگر و فریب کا رویہ اختیار نہ کرو, اس سے معاملات انسانی بگڑ جائیں گے. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن بالجبر ایسا نہیں کیا اس نے. بلا کہ یضل من یشاء, مگر یہ کہ وہ گمراہ کرتا جس کو چاہتا ہے, ویہدی من یشاء, اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولتسألن عما کنتم تعملون, اور تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت, کہ جو لوگ دین کی دعوت سے کام کر رہے ہوں بہت نازک پوزیشن ہوتی, دعوت پر عمل سب سے پہلے اس داعی کو خود کرنا چاہیے, ورنہ دعوت متاثر ہو جائے گی اور عین ممکن ہے کہ لوگوں کے لیے رکاوٹ ہو جائے داعی کی بے عملی جو دین کی دعوت قبول نہ کرے. اس کی طرح توجہ دلائی گئی. فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ, اور اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, کہ کوئی قدم جم جانے کے بعد پھسل جائے, یعنی کہ تم نے وعدہ کیا کسی سے, یہ کوئی قسمیں وغیرہ تم نے کھائیں, اور ایک شخص تم پر اعتبار کر کے آ گیا, تمہاری دعوت کو اس نے قبول کر لیا, اور اب تمہاری قسموں کے توڑ دینے کی وجہ سے یا تمہاری وعدہ خلافی کی وجہ سے, تمہاری بے عملی کی وجہ سے اس کا اعتماد پامال نہ ہو جائے اور وہ اس دعوت سے ہی دور نہ ہو جائے. فا فتذل قدم بعد ثبوتها, کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله, اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے. یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں. ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. تو ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت تو دے رہے ہو اور خود بے عملی کا شکار ہو. تمہاری وعدہ خلافی, تمہارا قسموں کو توڑ دینا, تمہاری بے عملی, یہ کہیں دوسروں کے اللہ کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اسی لیے قرآن ہمیں تاکید کرتا ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 44, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. سورہ صف آیت نمبر 2-3, یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کرنے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا, اس سے بڑھ کر بات کس کی اچھی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور عمل کیا نیک. تو دعوت کو سب سے زیادہ سپورٹ جو شاید کرتی ہے وہ دائی کا اپنا عمل. یہاں کہا جائے اگر بے عملی ہوگی تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے, دین سے دور ہو جائیں گے, اور لوگوں کو دین سے دور کرنے میں خود یہ بے عمل دائی ذمہ دار ہو جائے گا. بلکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لو. بعض لوگ خواہ مخواہ گمراہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑی سی قیمت نہ لو, کیا زیادہ قیمت لی جا سکتی؟ نہیں. اللہ کی آیات کا سودا کر کے جتنا بھی جمع کر لو, جتنا بھی بنا لو, وہ کیا ہے؟ بہت قلیل ہے, کچھ بھی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا سا مال نہ لے لو. مراد ہے کہ جو وعدے تم نے اللہ سے کیے اس کی اطاعت کے, اب اس سے فرار اختیار کر کے اگر دنیا میں کچھ بنا بھی لوگے, بڑھ بھی جاؤ گے آگے, یہ کچھ نہیں ہے. انما ان اللہ وقیب لکم ان کنتم تعلمون, بے شک جو اللہ کے پاس ہے اگر تم سمجھو تو وہی بہتر ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ختم ہو جانے والے کے مقابلے میں نہ ختم ہونے والے کا انسان فیصلہ کرے. جو کچھ اللہ کے پاس, والآخرت خیر وابقا, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. سورۃ الاعلیٰ کے آخری الفاظ, ولنجزین الذین صبروا اجرہم, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے. بأحسن ما کانوا یعملون, ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کا عطا کریں گے جو وہ کرتے تھے. اس کا ایک ترجمہ اور بھی ممکن ہے, جو وہ اعمال کرتے تھے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے تمام اعمال کا بدلہ دیں گے. 100 اعمال مثال کے طور پر, 10 بہترین ہیں, اے پلس ہیں وہ, باقی وہ بی سی ڈی میں ہیں, تو اللہ پورے کی پورے 100 کا بدلہ اے پلس کے جو 10 تھے ان کی مناسبت سے عطا فرمائے گا. یہ ترجمہ بھی پاسبل ہے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت قرآن کریم کی, حیات طیبہ اللہ کن کو دے گا. من عامل صالحا من ذکر او انثى, جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت. ہمارے دین میں اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے, باقی نیکی کا میدان, گناہوں سے بچنے کی کوشش کا میدان, اخلاقیات کا میدان, آخرت میں آگے سے آگے بڑھنے کا میدان, دونوں کے لیے برابر کھلا ہوا ہے. من عامل صالحا من ذکر او انثى, جس سے کوئی نیک عمل کیا کا مرد ہو یا عورت, وہو مؤمنون, اور وہ ہو مومن, کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط لازم. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, تم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ سکون قلب, یہ اللہ کی فکر سے ملتا ہے, یہ مال اولاد اور جائیداد سے نہیں ملتا. سورہ الرعد آیت نمبر 28, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو جو مومن ہو, نیک عمل کرنے والا ہو, اللہ حیات طیبہ اس کو عطا فرما دے گا. مراد کیا ہے؟ دل کا سکون اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اسی سے اللہ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں. غنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, جس میں قناعت شامل ہے. اور قناعت آ جائے بندے میں تو بندہ حسد اور حرص اور لالچ اور صدورت اور نفرت اور بغض اور عداوت میں جانے کتنی برائیوں سے بچ جاتا ہے. آج کی ٹینشن والی جو ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے, یہ ٹینشن کیوں ہے؟ سکون قلب نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں؟ ایمان کی آبیاری نہیں. ایمان کیوں نہیں؟ قرآن کی طرف توجہ نہیں. تو یہ ایمان اور یہ ہمارے صالح انسان کو حیات طیبہ دے دیتا ہے. پھر اگر مصیبت بھی آئے گی تو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوگا. سورہ طہٰ آیت نمبر 11, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. غذائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی مرضی ایسا ہو گیا ہو گیا, ٹھیک ہے, سکون میں رہے گا بندہ. وہ بہت ساری بیماریاں جو آئی او این سے ختم ہوتی ہیں, ٹینشن, ڈپریشن, فرسٹریشن, ہائپر ٹینشن اور نہ جانے کون کون سی آئی او این والی بیماریاں, سب سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے اس ایمان کے نتیجے میں. یہ حیات طیبہ ہے. اس کے برعکس جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے اس کا انجام کیا ہے دنیا کے اندر ہی. سورہ طہٰ آیت نمبر 124, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ, سکون چھین لے گا اللہ تعالیٰ. پیسہ ہے سکون نہیں, اولاد ہے سکون نہیں, گھر میں فرنیچر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے, سکون نہیں ہے. وہ آتا ہے ذکر الہی سے, وہ آتا ہے ایمان سے, وہ آتا ہے عمل صالح. تو یہ ہے کہ سکون قلب, قناعت, صبر, دل کا غنا, یہ کیفیت اللہ کا فرما دیتا ہے, جس کے متعلق قرآن بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ ہمیں انہیں شامل فرمائے. من عامل صالحا من ذکر او انثى, جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت, وهو مؤمن, اور وہ مومن ہو, فلنحيينه حياة طيبة, بس ہم اسے عطا کر دیں گے پاکیزہ زندگی. روحانی سطح کی زندگی وہ شخص بسر کرے گا, حیوانی سطح کی زندگی بسر نہیں کرے گا. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور ہم انہیں ضرور عطا کریں گے بہترین بدلہ ان اعمال کا جو کچھ کے وہ کرتے تھے. اس کے بعد قرآن کریم کا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بس جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود. کیوں؟ وہ ہمارا ابدی دشمن, اس نے قسمیں کھائی اللہ کے سامنے, ہم پڑھ آئے ہیلن کو بہکاؤں گا سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, اور تم کو شاگرد نہیں پائے گا. دی اللہ نے اس کو طاقت, ہم پڑھائے, لیکن رحمان نے طاقت دی نا, اس رحمان کے مقابلے میں شیطان کا تو کوئی اختیار نہیں. تو آسان حل کیا ہے؟ اس رحمان کی پناہ ہمیں ہمارے. بڑی پیاری مثال کسی نے دی, اس شخص محلے میں نکلا, ایک کتے نے چیخنا شروع کر دیا, کیا کرے گا؟ وہ بھاگے گا, اٹھے گا, کودے گا, کچھ نہ کچھ تو کرے گا. آسان حل کیا ہے؟ اگر تو کتے کا مالک کھڑا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کتے کے مالک سے ریکویسٹ کر دے کہ بھائی سیٹی بجا کے اس کو کرو. اس شیطان کو بھی کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ رحمان نے. تو اس رحمان کی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ شیطان ہمارا کچھ بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا. یہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن کی تلاوت کرو پڑھو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود. اس کی پناہ میں آ سکتے ہیں, آئیں گے تو ہی بچ سکتے ہیں, ورنہ نہیں بچ سکتے. خاص طور پر آخری دو صورتیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, معوذتین, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی طرح قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سورہ مؤمنون آیت نمبر 97-98, ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, اہل شیاطین کے گروہ کے حملے سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, اس بات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آ جائیں, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ آداب تلاوت ہے اس قرآن کی, کہ اللہ کی پہلے پناہ میں آؤ اور پھر شروع کرو اللہ کے اس قرآن کلام کو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون, جیسے اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا یہ شیطان ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس انما سلطان علی الذین یتولونہ, یقینا اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں, والذین هم بھی مشرکون, اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ ایسے میں ہونے, ایسے لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد 14 رکوع سورہ مبارکہ کا, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے مشرکین کے مقابلے میں, اور دین سے نکل جانے یعنی ارتداد کی شناخت بیان کی گئی ہے, اور اہل ایمان کے اجر کو بھی بیان کیا گیا. فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ, اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسری حکم کی جگہ بدل دیتے ہیں, ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ خود جانتا ہے جو کچھ کے وہ نازل فرماتا ہے, قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر خود گھڑ لیتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کے رسول الزام لگاتے ہیں, بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. آیت کے مقابلے میں آیت لے آنا, ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لے آنا, یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 106 کی روشنی میں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اسے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کر دیا ہے بامقصد طور پر. ٹھیک ٹھیک لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اہل ایمان کو وہ ثابت رکھے, وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمین کے لیے, فرما برداری کے نبی کے اختیار کرنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور یقینا ہم جانتے ہیں, اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, جو کہتے ہیں کہ اس کی سوا نہیں کہ اسے انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے. معاذ اللہ, الزام لگاتے تھے کہ فلا عجمی غلام ہے روم سے آیا ہوا ہے, وہ سکھاتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بڑی گھٹیا سی بات انہوں نے کہی. قرآن کا تبصرہ دیکھیے, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اعجمی ہے, غیر عربی ہے نا وہ تو. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اعجمی ہو کر اتنا عمدہ کلام پیش کر دے تمہاری اپنی زبان عربی کے اندر. پھر یہ ہے, مزید اس نکات یہ ہے کہ اگر اتنی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا کوئی شخص تھا تو وہ تک چھپا ہوا کیوں تھا, ظاہر کیوں نہیں ہو گیا؟ نمبر دو, اگر اتنا ہی عمدہ کلام تھا تو اس نے اپنے ہی آپ کو بیان کر دیے تھے لوگوں کے سامنے آ کر, اور پھر یہ ہے ایک اعجمی غلام وہ پیش کر رہا ہو. تو انسان جب کسی شے کی مخالفت پر آ جائے گھڑائی کے ساتھ, تو ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں بول جاتا ہے کہ اس کا نہ کچھ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے. یہ بات آج ہمیں بھی ملتی ہے, ممکن سنت کا معاملہ بھی یہی ہے. ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں انشاءاللہ, اور پڑھیں گے آگے. ایسی ایسی تعویلات عقلی طور پر کرنے کی کوشش کی کہ اپنے گھر والوں نے بھی مذاق اڑایا. اسی طرح غلام القادیانی علیہ ما علیہ, اس نے جو وہی پیش کی سے کہا میرا جو فرشتہ میرے پاس آتا ہے اس کا نام ٹمٹم ہے, یہ کتابوں میں لکھا وہ اندازہ کریں آپ, اس فرشتے کا نام ہے. وہ فرشتہ آتا ہے اور اجازت بھی لیتا ہے, اور پھر کہتے ہیں اچھا آج انگریزی میں لاؤں, کیا آج پنجابی میں لے کر آؤں, کیا آج ہندی میں لے کر آؤں. اس طرح کی بکواس اس قسم کے لوگوں نے کی ہے, اور اندازہ کر لیجیے آپ اس کا. تو انسان جب کسی شے کی مخالفت پر ہٹ دھرمی کے ساتھ آ جائے بالکل بلائنڈ, بالکل اندھا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ ان کا تھا کہ بھائی لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس کی طرف وہ نسبت کرتے اس کی زبان تو اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر, لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب الیم, اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, یقیناً وہی لوگ جھوٹ مانتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, اب یہ ابتداء کیا ذکر آ رہا ہے کہ کوئی شخص اسلام میں آ کے پھر کفر کی طرف چلا جائے, لیکن اس کا ایک ایکسپریشن ہے دراصل وہ یہاں پر بیان کیا گیا. مجبور کسی کو کر دیا جائے تو کیا صورت ہوگی, کفر پر مجبور کر دیا جائے تو کیا صورت ہوگی, یہ مسئلہ دراصل یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جس نے انکار کیا اللہ کا اس پر ایمان کے بعد, یعنی اپنا ایمان جو اس نے اللہ پر رکھا اس کے بعد اس نے انکار کر دیا, اس کا غضب اس پر کیا ہوگا وہ بات آگے چل کر آ رہی ہے. درمیان میں ایکسپشن آ گیا. تو فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوا اس کے ایمان کے بعد, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جو مجبور کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. بلا کی منشرا بالکفر صدرن, بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کر دے بالکل ڈھٹائی کے ساتھ, کھل کر کفر کرے قبول کرنے کے بعد, اس کی سزا کیا ہے؟ فعلیہ غضب من اللہ, تو ان پر ہوگا اللہ تعالیٰ کا غضب. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو جو قبول کر کے پھر فرار اختیار کرے اسلام سے, یہ مرتد کہلاتا ہے. دین میں اس کی سزا قتل ہے. سورہ البقرہ آیت 64 کی روشنی میں بھی دیکھ چکے, پچھلی شریعت میں بھی یہی سزا تھی, اور یہاں اللہ کا غضب اور اس کے عذاب کا فیصلہ ہے. ایکسپشن کیا ہے؟ کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو مگر یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ واقعہ پیش آ گیا مکی دور میں, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا. ان کی اہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہادت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتون کی, ان کو بھی شہید کیا گیا. لیکن انہی دو کے صاحبزادے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے تھے نوجوان تھے, ان کو مجبور کر دیا گیا ایک مرتبہ کلمہ کفر کہنے پر, اور انہوں نے کہہ دیا جان بچانے کے لیے. اور آئے دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ بولا دل میرا ایمان پر ہے. لیکن مجھے جان کا خطرہ ہوا تو میں نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آئندہ بھی مجبور کرے تو کہہ دینا اگر دل تمہارے ایمان پر مطمئن ہو. تو سبھی دو کیفیات ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے عظیمت, ایک کو کہا جاتا ہے رخصت. اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عظیمت کا پہلو اختیار کیا, جیسے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اور کنفرمیشن بھی اللہ کے رسول نے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم, رخصت کے پہلو اختیار کیا. تو دل مطمئن ہے, رخصت ہے. ہاں عظیمت کی بات یہ کہ انسان پھر بھی جان دے دے لیکن کلمہ کفر نہ نکالے, یہ تو ہوا ایکسپشن. ادروائز جو پورے سینے کو کھول کر کشادہ کر کے کفر کی طرف چلے جائے اسلام سے نکل کر, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب عظیم ہے. اور عرض کر چکا ہوں کہ دین میں اس کی سزا, وہ مرتد کی سزا واجب قتل ہونا ہے. ذالک یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر کرنے والوں کی قوم کو. اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. وَسَمْعِهِمْ, اور ان کے کانوں پر. وَأَبْصَارِهِمْ, اور ان کی آنکھوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہی لوگ غافل ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ, کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا, یہاں دیکھیے ہجرت کی طرف اشارہ آ گیا, ہجرت حبشہ مراد. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا, پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو ستایا گیا. ثم جاهدوا وصبروا, پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربك من بعدها لغفور رحیم, یقیناً تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد 15 رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں نافرمانوں پر سزاؤں کا ذکر ہے, رزق سے حلال کی ترغیب دلائی گئی ہے, چار باتوں کی حرمت چوتھی مرتبہ اس رکوع میں آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور مشرکین اور یہود پر اللہ کی طرف سے نکیر کی گئی. فرمایا کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. مراد کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن انفرادی طور پر حاضر ہوگا اللہ کے حضور. باپ اگر روٹی کھائے تو بیٹے کی بھوک نہیں مل سکتی, باپ بیمار ہو بیٹا دوائی کھا لے باپ کو شفا نہیں مل سکتی. ایسے ہی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. وتوفى كل نفس ما عملت, اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا. وهم لا يظلمون, اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے مراد مکے کی بستی ہے. یہ تعبیر خاص, تعبیر عام میں ہم دیکھیں گے کہ جس شہر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں شہر کراچی, کسی کے حالات کو اللہ نے اس مقام پر گویا کے بیان کیا ہے. مضرب اللہ مثلا قرية, پر اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. کانت آمنة مطمئنة, وہ مطمئن تھی بے خوف تھی. یأتیها رزقها رغدا من كل مكان, ہر جگہ سے اس کے پاس رزق بافراغت آ جاتا تھا. فکفرت بأنعم الله, پھر اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. تو کیا ہوا, سزا کیا ہوئی؟ فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, تو اللہ نے اس کے بدلے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا. یہی اہل مکہ بے آباد زمین تھی, بالکل صحرا کے اندر جنگل بیاباب اس کو آپ کہہ لیں. ہر طرح کا رزق آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے توفیل میں. ہم پڑھائے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ ابراہیم میں بھی, بالکل من ثمرات, اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے ان کو. اس دعا کے توفیل میں ہر جگہ سے رزق ان کے پاس آ رہا تھا بے خوف سے بالکل. لیکن اب اللہ نے انعام فرمایا, اللہ نے آخری کتاب آخری رسول کو ان میں مبعوث فرمایا, دین مکمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا, انہوں نے انکار کیا, تو اللہ نے ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط کیا. ہم پڑھ آئیں کہ 7 برس تک قحط رہا تھا مکے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے. یہ تعبیر خاص ہو گئی اس وقت کی بات. اور اس ہمارے شہر پر کیا بیتی؟ یہ وہی شہر ہے کہ جہاں ہندوستان سے آنے والے جو مہاجرین کہلاتے ہیں, جو اس لیے فقط آئے تھے کہ اللہ کے دین پر عمل کر سکیں گے, اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے, ان کی اکثریت اس شہر میں بستی تھی, بستی ہے آج. کیا ہوا؟ اللہ کی نعمت کے پاکستان شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا, اسی کی 27 رات کو اللہ نے ملک سرزمین پاکستان ہمیں عطا فرمائی. اسلام کی خاطر یہاں پر ہمارے آبا استاد آئے، باقی جو ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ان سے تو بحث کوئی نہیں ہے، لیکن جو یہ تسلیم کرتے ہیں ان سے میں کر رہا ہوں کہ ہاں اسلام کی خاطر یہاں پر آئے تھے. لیکن ہوا کیا، جن کے پیروں میں جوتی تک نہیں تھی ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جو بغیر مال و اسباب کے آئے تھے، آج بڑی بڑی جائیدادیں کوٹیاں ہیں ان کے پاس. لیکن جس دین کا نام لے کر یہ خطہ زمین مانگا تھا، وہ دین آج نہیں. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. اسی شہر کراچی میں ان کی عظیم اکثریت بستی ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، 14 کروڑ میں اباؤٹ 10% اور مور دین 10% قریب کم امیش. جائیداد، مال، کیریئر، کوالیفیکیشن، بزنس، تجارت، معیشت، ٹیکنالوجی، سب کچھ کو ہم نے تھاما، اللہ کا دین نہیں تھام سکے. تو اللہ نے ہم پر خوف اور بھوک مسلط کی. وہ زمانہ نہیں گزرا کہ کرفیو میں بچے بلکتے تھے، دور نہیں ملتا تھا ان کو، لوگ پریشان ہوتے تھے، روٹی نہیں ملتی تھی، فائرنگ ہوتی تھی، گھر سے لوگ نکل نہیں سکتے تھے، بلکہ گھروں میں گولیاں آتی تھی اور مار دیے جاتے تھے لوگ. ماں اپنے اپنے جگر کو رخصت کرتی تھی، لیکن اس کو یقین نہیں رہتا تھا کہ پلٹ کر اولاد شاید واپس آئے گی کہ نہ آئے. وقت گزرا نا ہم سے، یہ سزا ہے ہماری اللہ نے دی. کیوں؟ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. سب سے بڑی نعمت دین، ہدایت، اس کے نام پر یہ خطہ زمین ہم نے اس کو فراموش کیا. اللہ نے ان کیفیات سے ہمیں گزارا ہے. آج بھی ہے، الگ الگ خطوں کی بات ہم کرتے ہیں، الگ الگ مسالے کی بات ہم کرتے ہیں، الگ الگ مساجد کی بات ہم کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس ناشکری کے بجائے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور یقینا ان کے پاس انہیں میں سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا انہیں، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس سے حلال اور پاک کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اب چار باتوں کی حرمت چوتھی مرتبہ آ رہی ہے. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یقیناً اللہ نے تم پر حرام فرمایا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پس جو لاچار ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ولا تقولوا لما تصرف ألسنتكم الكذب، اور نہ کہو تم وہ کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال اور یہ حرام ہے، حسیث الانعام میں آ چکی. لتفتروا على الله الكذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو، بھرنے لگو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، دیکھیں جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. متاع قلیل، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ولهم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہود کا فکر آ رہا ہے، ان کی سزا جو اللہ نے ان کو دی تھی، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 146 میں. ناخن والے جانور اور کچھ جانوروں کی چربی ان پر حرام کی گئی تھی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر ہم نے حرمنا ما قصصنا عَلَيْكَ مِن قبل، حرام کر دیا ان پر جو اس سے قبل ہم نے آپ سے بیان کیا. یہ سورہ نحل پڑھ رہے ہیں، سورہ انعام میں تفصیل آ چکی آیت نمبر 146 میں، کیا چیز ان پر حرام کی گئی تھی. وما ظلمناهم، اور ہم نے ان کو ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، اب اللہ کی رحمت کی امید دلائی جا رہی ہے، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے اعمال کیے. ثم تابوا من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی. واصلحوا، اور رویے کو اصلاح کر لی. توبہ اصل کیا ہے؟ عمل کو درست کر لینا. تو توبہ کر لی، واصلحوا، اور عمل کو درست کر لیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.